الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بقولك يا ملجأ العاملين. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کے آٹھویں دن کی دعا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس دعا میں رسول خدا نے اپنے خدا سے چند چیزوں کی تمنا کی ہے. اے خدا، مجھے اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرنے والا قرار دے. اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، مجھے تو اس مہینے میں سلام کرنے کی بلند آواز سے توفیق عطا فرما. اے اللہ، میری تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھے اس مہینے میں نیکوکاروں کا ساتھی قرار دے. اے وہ کہ جو جائے پناہ ہے امیدواروں کی. رسول خدا نے اس دعا میں چند چیزوں کی خداوند عالم سے درخواست کی ہے. در حقیقت ہماری توجہ کو اس چند دعاؤں کی جانب متوجہ کروایا ہے. یہ چند دعائیں وہ چند اہم نکات ہیں کہ جو ہر بندہ مومن کے پاس ہونی چاہیے. سب سے پہلے یتیموں پر رحم کرنا. رسول خدا نے یتیموں پر رحم کرنے کی درخواست کر کے یہ دعا کی کہ اے خدا، تو مجھے یتیموں پر رحم کرنے والا قرار دے. دوسری دعا، لوگوں کو کھانا کھلانا. تیسری دعا، بلند اور اونچی آواز سے سلام کرنے والا قرار دے. اور آخر میں، اچھے لوگوں کی ہم نشینی سے ہم کنار کر. ملاحظہ کیا آپ نے، رسول خدا نے اس دعا میں سب سے پہلے یتیموں کا ذکر کیا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اے خدا، مجھے یتیموں پر رحم کرنے والا قرار دے. کیوں آخر یتیم؟ کیوں دوسری صنف نہیں؟ کیوں کوئی دوسرا گروہ نہیں؟ کیوں کوئی دوسرے افراد نہیں؟ صرف یتیم ہی کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ یتیموں پر احسان کرنے کی تاکید کی ہے. خود خداوند عالم یتیموں کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سورہ بقرہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وہ عہد کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اے بنی اسرائیل اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو. اور دوسرا عہد کیا لیا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اس کے بعد جو عہد لیا اپنے عزیز اور اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، وزل قربا، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتاما والمساکین، اور ایک عہد اور لیا، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے چند چیزوں کا عہد لیا۔ سب سے پہلے جس چیز کا عہد لیا، اپنی بندگی کا، بالکل اپنی بندگی کا عہد لینے کے ساتھ اس کے بالکل پہلو میں جس چیز کا عہد لیا وہ یتامہ اور مساکین، یعنی یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرنا۔ خود معلوم ہوتا ہے اس آیت سے یتیموں پر احسان کرنا اور ان پر رحم کے ساتھ پیش آنا کس قدر خدا کو پسند ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر خداوند عالم نے یتیموں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ کہا، وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی، ان لوگوں نے، یعنی وہ لوگ عطا کرنے والے ہیں، مال کو علی حبہ، خدا کی محبت میں، کس کو عطا کرتے ہیں مال؟ ذوی القربی، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اور ساتھ ساتھ یتیموں کو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں ایک وصیت فرمائی کہ جس وصیت کے ذریعے سے ہمیں یتیموں پر رحم کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آخری وقت ہے مولا کائنات کا، مولا کائنات وصیت کے دوران یہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ یعنی اللہ کو یاد کرو، اللہ بہت بزرگ ہے۔ یہاں پر اللہ اللہ کے معنی جو بعد میں کام بتلایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ اللہ فی الایتام، یعنی یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ فلا تغبوا افواہہم، ان کے منہ کو بند مت کرو، یعنی مراد یہ کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کا مال مت کھاؤ۔ ولا یضیعوا بحضرتکم، جب وہ تمہارے سامنے حاضر ہوں تو ان کو رسوا مت کرو۔ اس لیے کہ مولا کائنات آخری وقت میں اپنی وصیت کے دوران رسول خدا کا یہ فرمان بتلا رہے ہیں، فقط سمعت رسول اللہ، بتحقیق میں نے خود اپنے کانوں سے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول، رسول خدا نے فرمایا، من عال یتیما، جو شخص یتیم کی نگرانی کرے، یتیم کی دیکھ بھال کرے، حتی یستغنی، یہاں تک کہ وہ یتیم بے نیاز ہو جائے، اتنی اس کی مدد کرے کہ وہ بے نیاز ہو جائے، تو خداوند عالم اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اوجب اللہ عز و جل لہ الجنہ، خدا اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تشبیہ دی، کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، کہ جو شخص یتیم کے مال کو ناحق کھا جائے تو خداوند عالم اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے۔ یہ آخری وقت میں مولا کائنات نے اپنی وصیت کے دوران یتیموں پر رحم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور ساتھ ساتھ رسول خدا کے فرمان کو نقل کیا۔ بس اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یتیم خدا کی نگاہوں میں، اس کے اولیاء کی نگاہوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رسول خدا کا ایک فرمان ہمیں اور ملتا ہے، رسول خدا کا ارشاد ہے، انا وقافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، میں اور وہ شخص کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ جنت میں کس طرح سے ہوں گے؟ وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے، رسول خدا نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور دو انگلیوں کو نمایاں کیا، وہ اشار بالسبابا والوسطا وفرج بینہما، ہاتھ کو بلند کر کے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی دونوں کو ملا ہوا قرار دیا، اور اس کے بعد کھولا اور کہا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت کے اندر اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ پیوست ہیں۔ بس ملاحظہ کیا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، اس پر رحم کرنے والا رسول خدا کا جنت میں ہم نشین ہوگا، اس سے بڑا اور مرتبہ کیا چاہیے انسان کو؟ سورہ نساء میں ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم کا مال ناحق کھا لے تو اس کا حشر کیا ہوگا، خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ نساء میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بتحقیق یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، ظلمن یعنی ناحق کھانا، ان کا حشر کیا ہوگا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، در حقیقت وہ اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا، وسیصلون سعیرا، اللہ اللہ، خداوند عالم قیامت کے دن انہیں جہنم کی آگ سے جلائے گا، سیصلون سعیرا، دنیا میں حشر یہ ہے کہ وہ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ وہ مال کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آگ کھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ اور ان کا حشر جہنم کے اندر اس طرح سے ہوگا کہ خداوند عالم انہیں آتش جہنم سے جلائے گا۔ یہ ہے وہ دعا کہ جس کا تذکرہ رسول خدا نے اپنے اس دعا کے پہلے حصے میں کیا۔ دوسرے حصے میں رسول خدا نے ایک اور مطلب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہ ہے کھانا کھلانا۔ ہم اور آپ معاشرے کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے اعزہ کو، اپنے اقربا کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن نہیں معلوم کہ ہم یہ دعوت یا یہ کھانا کس نیت سے کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ افراد ایک دوسروں کو جو دعوت دیتے ہیں وہ خلوص سے بھی دیتے ہوں، لیکن احتمال زیادہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو جو دعوت دیتا ہے وہ کسی غرض یا کسی نفع کی بنیاد پر دیتا ہے۔ لہذا رسول خدا نے اس دعا کے اندر کھانا کھلانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ دیکھو، اگر کھانا کھلانا ہو تو خدا کی خاطر کھلاؤ۔ کسے کھلاؤ؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، اور ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے اعزا کو، اپنے اقربا کو دعوت نہ کرے، اپنے دسترخوان پر جمع نہ کرے۔ بے شک اعزا اور اقربا کو دسترخوان پر بلائے، کھانا کھلائے، لیکن نیت للہ ہی ہو، نیت صلہ رحمی ہو۔ صلہ رحمی خدا کو بہت پسند ہے۔ اگر یہی صلہ رحمی دعوت کے ذریعے سے ہو تو اس کا ثواب دو چندان ہے خدا کے نزدیک۔ کھانا کھلانا اعزہ اور اقربا کے علاوہ انسان ایسے لوگوں کو کھلائے جو واقعاً مسکین ہو، فقیر ہوں۔ سورہ دہر میں 8ویں اور 9ویں آیت میں خداوند عالم کا ارشاد کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر، لیکن کنہیں؟ مسکین کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ ان کے کھانا کھلانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کس لیے کھانا کھلایا تو یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی خاطر کھانا کھلایا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم سے کچھ جزا نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہمیں عوض میں کچھ دو۔ ہم تو اگر جزا چاہتے ہیں اور شکر چاہتے ہیں تو خدا سے۔ سورہ بلد میں بھی اسی طرح سے کھانا کھلانے کی اہمیت، اور وہ بھی کسے؟ مسکینوں کو۔ سورہ بلد آیت نمبر 14 اور 15، اور اس سے پہلے کی آیت، خود ان آیات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانے کی اہمیت کس قدر اسلام کے اندر ہے۔ سورہ بلد، خداوند عالم کا ارشاد ہے، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس انسان کو خیر و شر کی ہدایت کی، یعنی ہم نے اس انسان کو بتلا دیا کہ کون سا راستہ خیر ہے، کون سا راستہ شر ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کا ارشاد ہے، فلق تحمل عقبہ۔ عقبہ یعنی گھاٹی، تنگ گھاٹی۔ انسان جب پہاڑ پر جاتا ہے تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہاں سے گزرنا اوپر کی جانب یا اوپر سے نیچے کی جانب آنا اس حصے سے بہت مشکل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گھاٹی، وہ بھی تنگ گھاٹی۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، فلق تحمل عقبہ، وہ اس تنگ گھاٹی سے گزر نہ سکے۔ وما ادراک ما العقبہ، وہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ اب ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ خدا تو خود ہی بتا دے کہ وہ تنگ گھاٹی کیا ہے۔ خدا کہتا ہے، فک رقبتن، وہ تنگ گھاٹی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام کو آزاد کریں اللہ کے لیے تو پھر اس تنگ گھاٹی سے انسان آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما۔ کہہ رہے جو کیا ہے، اور کھانا کھلانا ہے اس دن کہ جس دن بھوکے افراد جمع ہوئے ہوں۔ یعنی در حقیقت خداوند عالم یہاں کہنا چاہ رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا تنگ گھاٹی سے گزرنے کے برابر ہے۔ انسان اگر بھوکوں کو کھانا کھلائے تو یہ بہتر ہے۔ اور کون؟ یتیما، یتیم کو کھانا کھلانا۔ لیکن یتیم کیسا یتیم؟ زا مقربتن، وہ یتیم کہ جو آپ کا عزیز ہو، جو آپ کا رشتہ دار ہو۔ ابھی میں نے ابتدائی کلام میں کہا، انسان اگر کھانا کھلائے تو خدا کی خاطر کھلائے، نہ یہ کہ اپنے عزیزوں کے درمیان میں سے ایسے شخص کو دعوت کے لیے منتخب کرے کہ جو سرمایہ دار ہو۔ آپ اپنے دسترخوان پر بلائیں صرف اس مقصد کی خاطر کہ آپ اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیں، اس کی نظر کرم آپ کے اوپر ہو اور کل اس کے ذریعے سے آپ کا کام انجام پائے۔ نہیں، خدا کو ہرگز یہ پسند نہیں۔ خدا کو اگر پسند ہے تو آپ اپنے عزیزوں میں سے ایسے شخص کا انتخاب کریں دعوت کے لیے کہ جو یتیم ہو، جو مسکین ہو۔ او مسکینن زا مطربتن، آخر میں خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ بلد میں، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا کہ جو مستمند ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کا ہاتھ خالی ہے۔ بس اس آیت کی روشنی میں ہمیں بخوبی وہ پیغام مل گیا، وہ بات اور وہ نقطے ہمیں مل گئے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ یہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کھانا کھلانا ہے تو خدا کی خاطر، کھانا کھلانا ہے تو مسکین کو، یتیم کو، ایسے افراد کو کہ جو ضرورت مند ہیں۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے اسی حوالے سے، کھانا کھلانے کے حوالے سے، من اطعم مؤمنا حتی یشبعہ لم یدر احد من خلق اللہ ما له من الاجر فی الاخرہ، جو شخص کسی بندہ مومن کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے اس کا، لم یدر احد من خلق اللہ، خدا کی مخلوق کے درمیان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ خداوند عالم اس کا اجر کیا عطا کرے گا۔ لم یدر احد من خلق اللہ ما لہو، جو اس کے لیے ہے آخرت کے اندر جزا خدا کے نزدیک، لا ملک مقرب، کوئی ملک مقرب بھی نہیں جانتا کہ خدا اس کی جزا کیا دے گا، ولا نبی مرسل، کوئی نبی جو خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہو وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی جزا کیا ہوگی، الا اللہ رب العالمین، مگر سوائے خود خداوند عالم کے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر کسی مومن کو خدا کے لیے اگر کھانا کھلایا جائے تو اس کا اجر کیا ہوگا۔ اس کے بعد معصوم نے یہ تلاوت کی کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بلد کی چند آیت کی تلاوت کی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، آخر تک جو ہے مولا نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اسی طرح ایک اور قول چھٹے امام کا ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانے کی کس قدر اہمیت ہے، من موجبات الجنہ والمغفرہ اطعام الطعام السقبان، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت اسے ملے، کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا کی مغفرت اس کے شامل حال ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد معصوم نے یہی سورہ بلد کی آیت کو تلاوت کیا، اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ ان آیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو خود بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کی خاطر کھانا کھلائے اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دسترخوان پر مسکین نہ ہوں، یتیم نہ ہوں، ایسے افراد نہ ہوں کہ جو ضرورت مند ہیں، تو اس دسترخوان کی کوئی اہمیت نہیں، عین ممکن ہے کہ خداوند عالم کی ناراضگی یہاں رہے، یعنی خداوند عالم کی ناراضگی اس شخص کے شامل حال ہو جائے۔ مجھے اس وقت نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کا ایک خط ذہن میں آ رہا ہے کہ جب مولا کائنات نے اس خط کو اپنے ایک حاکم بصرے کے گورنر عثمان ابن حنیف کو تحریر کیا۔ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ خط مولا نے کیوں تحریر کیا؟ اس کی وجہ یہی دعوت تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ کون سی دعوت؟ جب مولا کو اطلاع ملی کہ ان کے عامل، ان کے گورنر بصرہ پر ان کی جانب سے جو مقرر کیے گئے تھے، بصرہ کے ایک سرمایہ دار شخص نے عثمان ابن حنیف کو دعوت کی اپنے گھر پر، جب عثمان ابن حنیف ان کے گھر پر کھانا کھانے کے لیے گئے، اس دعوت میں شرکت کرنے کے لیے گئے، تو اس سفرے پر، اس دسترخوان پر غریبوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام افراد سرمایہ دار تھے۔ یعنی دوسری عبارت میں کہوں کہ وہ دسترخوان درحقیقت سرمایہ دارانہ دسترخوان تھا، اس میں نہ مسکین تھا، نہ اسیر تھا، نہ یتیم تھا، نہ ضرورت مند تھا، نہ احتیاج مند۔ جب یہ اطلاع میرے مولا کو پہنچی تو مولا جلال میں آئے، اور آنے کے بعد، جلال میں آنے کے بعد ایک لمبا اور طولانی خط تحریر کیا، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولا ابتدائے کلام میں فرماتے ہیں، اما بعد یبن حنیف، اے حنیف کے بیٹے، فقد بلغنی، مجھے خبر پہنچی ہے، ان رجلا من فتیت اہل البصرہ، بصرہ کے سرمایہ داروں میں سے کسی ایک سرمایہ دار نے، دعا کا الی معدوبتن، تجھے اپنے دسترخوان پر کھانا کھانے کی دعوت دی، فاسرعت الیہا، تو نے اسے بہت جلدی قبول کر لیا اور بہت جلدی وہاں دسترخوان پر پہنچ گیا۔ وہ دسترخوان کیسا دسترخوان تھا؟ تستطاب لکل الوانو، غور کیجیے عزیزان گرامی، تستطاب لکل الوانو، تیرے سامنے رنگ برنگی کھانے لائے گئے، وتنقل الیک الجفانو، تیرے سامنے مختلف قسم کی چھوٹی بڑی پلیٹیں اور کاسے رکھے گئے کہ جن کے اندر مختلف قسم کے کھانے موجود تھے، وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوون، مجھے گمان نہیں تھا یہ کہ تو اس قسم کی دعوت میں شریک ہوتا، یا میں اپنی طرف سے اضافہ کروں کہ مولا کائنات درحقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عثمان ابن حنیف، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ تو میرا والی ہونے کے ساتھ، میں نے تجھے مقرر کیا ہے بصرے پر حاکم، تو میرا والی ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اس قسم کی دعوت کو قبول کرے، مجھے تعجب ہے کہ تو نے کس طرح سے اس قسم کی دعوت کو قبول کیا۔ تنقل الیک الجفان وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم، مجھے گمان نہیں تھا کہ تو اس قسم کی دعوت میں شریک ہوتا۔ کس قسم کی دعوت؟ خود مولا توصیف کر رہے ہیں، عائلهم مجفوون، ایسا دسترخوان، ایسی دعوت کہ جس دسترخوان سے مسکینوں اور ستم دیدہ افرادوں کو دور کیا گیا ہو، ایسا دسترخوان کہ جس پر مسکین اور اسیر اور یتیم اور محتاج اور ضرورت مند افراد دکھائی نہ دیتے ہوں، وغنیہم مدعوون، ایسا دسترخوان کہ جس پر صرف اور صرف سرمایہ دار ہوں، پیسے والی پارٹیاں ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اس کے بعد، فانظر الی ما تقزمہ من ھذا المقدم، اے عثمان ابن حنیف، ذرا غور کر، ذرا فکر کر، کون سے دسترخوان پر تو بیٹھا، کون سی غذا کو تناول کر رہا ہے۔ یاد رکھ، فمشتبہ علیک علمہ فلفظ ہو، یاد رکھ، ایسی جگہ پر شرکت کرنے سے پرہیز کر جہاں پر تجھے شبہ ہو، ممکن ہے کہ وہ جگہ ایسی جگہ ہو کہ اس دسترخوان پر حرام غذا ہو، اس دسترخوان سے پرہیز کر، ایسے کھانے سے پرہیز کر۔ وما ایقنت بطیب وجوہ فنل منہ، اور ایسے کھانے کو تناول کر کہ جس کھانے سے پاکی اور طہارت کی خوشبو آتی ہو، ایسے کھانے کو تناول کر۔ بس عزیزان گرامی، ملاحظہ کیا مولا کائنات کہ یہ الفاظ کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انسان اگر کھانا کھلائے تو اللہ کی خاطر، اور اگر کسی جگہ کھانا کھانے جائے تو اس دسترخوان پر جائے کہ جہاں پر مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کو بھی دعوت دی گئی ہو۔ رسول خدا نے ایک اور نقطے کی جانب اس دعا کے اندر آج کے دن کی دعا میں متوجہ کروایا ہے، وہ یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے سلام بھیجے اپنے مد مقابل کو، جہاں بھی وہ پہنچے، جس جگہ پر بھی ہو، جو بھی ہو سامنے، چھوٹا ہو یا بڑا، انسان کو چاہیے افشاء سلام کرے، سلام کو بلند آواز سے بھیجے۔ بلند آواز سے بھیجنا در حقیقت سلام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، ان اللہ یحب اطعام الطعام و افشاء السلام، خداوند عالم دوست رکھتا ہے کس کو، کس سے محبت کرتا ہے؟ اطعام الطعام، ایک کھانا کھلانا، اور دوسرے بلند آواز سے سلام بھیجنے کو۔ رسول خدا کا بیان ہے اسی سلام کے بارے میں، افشا السلام یکسر خیر بیتک، تجھے چاہیے کہ اے انسان تو بلند آواز سے سلام کر، یعنی سلام بھیج، تاکہ تیرے گھر کے اندر خیر و برکت ہو۔ سلام باعث بنتا ہے کہ انسان کا گھر، انسان کے رزق میں اضافہ ہو۔ رسول خدا کا ارشاد دوبارہ ملتا ہے کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو سلام کرنے سے بخالت کرے، ان ابخل الناس من بخل بالسلام، جو سلام کرنے سے بخالت کرے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بخیل وہ نہیں کہ جو پیسے کو بچائے، بلکہ بخیل وہ ہے معنوی طور پر کہ جو سلام سے پرہیز کرے۔ سلام کو، یعنی خداوند عالم کی ناراضگی اس شخص کے شامل حال ہو جائے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ آخر سلام کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیوں انسان سلام ہو؟ رسول خدا کا ارشاد، اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کی اہمیت کیوں ہے۔ ان السلام اسم من اسماء اللہ، یاد رکھو، یعنی بے شک سلام در حقیقت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ففشوہ بینکم، اس نام کو اپنے درمیان میں منتشر کرو، یعنی بلند آواز سے ایک دوسرے کو سلام کہو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو اس نام کے ساتھ۔ آخر کے اندر رسول خدا کا ارشاد ہے اس دعا میں کہ اے خدا مجھے اچھے لوگوں کی ہم نشینی قرار دے، مجھے توفیق دے کہ میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کروں۔ آئیے ہم آئمہ سے پوچھتے ہیں کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، من اتقى ربہ کان کریما، اچھے لوگ کی پہچان یہ ہے کہ جو شخص صاحبان تقویٰ ہوں وہ اچھے لوگ ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے، من اتقى ربہ، جو شخص اپنے رب سے ڈرے، یعنی جو شخص اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے، کان کریما، وہ شخص کریم ہے۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی اور ایک شخص آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو اس شخص نے سلمان فارسی سے پوچھا، من انتا و ما انتا، بہت دقت کے ساتھ اس شخص نے سلمان فارسی سے پوچھا، من انتا و ما انتا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ سلمان فارسی نے جواب دیا، اما اولی و اولو کا فنطفتن قذرہ، میرا اول اور تیرا اول دونوں کا نطفہ ہے کہ جو غلیظ ہوا کرتا ہے، کہ جس سے انسان کی ابتدا ہوا کرتی ہے، انسان اسی سے متولد ہوتا ہے، میرا اور تیرا آغاز وہی ہے۔ اما آخری و آخروں کا فجیفت متنح، میرا آخر اور تیرا آخر، در حقیقت ہم دونوں آخری جو ہوں گے وہ مردار ہیں، ہمارا اول بھی خراب اور آخر بھی خراب، یعنی ظاہری طور پر جسم و جسمانیات کے لحاظ سے اول بھی صحیح نہیں اور آخر بھی صحیح نہیں۔ فجیفت منتنہ، منتنہ یعنی ایسا، جیفا یعنی مردار، ایسا مردار کہ جو بدبودار ہو۔ ظاہر ہے انسان جب مرتا ہے تو فوراً اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اگر اسے کچھ مدت کے لیے قبر سے باہر رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ مردہ سڑ جائے گا، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، یہ ہے انسان کی انتہا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرا اور تیرا آخری یہ ہے. اب غور سے سنیے، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، وَنُصِبَتِ الْمَوَازِينَ، جب ترازو خداوند عالم کی عدالت کے نصب کر دیے جائیں گے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ، جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہی شخص در حقیقت کریم ہے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ اللَّئِيمُ، اور جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی شخص در حقیقت مردود ہے، لئیم ہے اور برا شخص ہے. انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کو خدا کی خاطر انجام دے تاکہ قیامت کے دن وہ کریم رہے. صحبت الاشرار تکسب الشر کریہ، اذا مرت بالنطن حملت نطنا. مولا کائنات کا ارشاد کہ اگر پہچاننا ہو کہ اچھا شخص کون ہے، کریم شخص کون ہے اور برا شخص کون ہے، تو یاد رکھو کہ برے شخص کی ہم نشینی در حقیقت برائی لے کر آتی ہے، اور اچھے شخص کی ہم نشینی صاحب کرامت کریم شخص کی ہم نشینی اچھائی لے کر آتی ہے. صحبت الاشرار برے لوگوں کی ہم نشینی تکسب الشر، برائی کو لے کر آتی ہے. مولا کائنات تشبیہ دے رہے ہیں اس ہوا سے کہ کرری ہے اذا مرت بالنطن، ہوا جب بدبودار زمین پر، بدبودار جگہ پر جب چلتی ہے تو وہ ہوا در حقیقت بدبودار نہیں ہوا کرتی، وہ چیز کہ جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہوا کا جھونکا اس پر چلا تو پوری فضا بدبودار ہو جاتی ہے. مولا کائنات نے یہاں پر یہ کہا کہ یاد رکھ اے انسان، اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کر، اگر برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا تو اس کی برائی تیرے دامن سے بھی پیوست ہو جائے گی. امیر المومنین کا ارشاد ہے، کریم کون شخص ہے؟ الکریم من یعفو مع القدرہ، کریم وہ شخص ہے کہ جو قدرت ہوتے ہوئے بخش دے، یعنی قادر ہے بدلہ لینے پر لیکن بخش دے، وہ کریم ہے. اور کریم کون ہے؟ یعدل مع الامرا، ایک شخص حاکم ہے، اس کے پاس حکومت ہے، وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے لیکن وہ انصاف سے کام لے، تو وہ در حقیقت کریم ہے. وَيَكُفُّ لِسَانَهُ، وہ شخص کہ جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے برائیوں سے، فحشات سے، گالی اور گلوچ سے، وہ شخص کریم ہے. آخر میں فرماتے ہیں وَيَبْذَلُ احسانہ، کریم وہ شخص ہے کہ جو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکائے، وہ کریم ہے. آئیے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اس دعا میں خداوند عالم سے جن دعاؤں کو مانگا ہے خداوند عالم، ان دعاؤں کو ہمیں اور